میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں کو اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جن کے کانوں پہ میری آواز ٹکرا رہی ہے, میں انہیں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, نبی کی طرف اپنی نسبت کرنے والے نبی کی امت کے لوگوں, تم جنہیں اولیاء اللہ تسلیم کر رہے ہو, تم جنہیں اندھے طور پر تمہیں علم بھی نہیں ہے, خبر بھی نہیں ہے کہ وہ اولیاء الرحمن ہیں کہ یا اولیاء الشیاطین ہیں, تم ہیں اولیاء اللہ کا خطاب دے کر ان کی چوکھٹوں کو چوم رہے ہو, ان کے درگاہوں پہ میلے اور ٹھیلے لگا رہے ہو. اگر وہ صالح ہوتے تو حرام ہی تھی, نیک ہوتے تب بھی ان کا حرام ہے, اور اگر وہ نہیں بھی صالح ہیں پھر بھی رہے بہرحال, کہیں تم عقیدت و محبت میں کہیں اس شیطان کی تو پرستش نہیں کر رہے ہو جس شیطان نے ان سب کو گمراہ کیا ہے. میں وہ پردہ آپ کے سامنے اٹھانا چاہتا ہوں, بس یہی میرا مقصد ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی میرا مقصد نہیں. تو دوستوں اور بھائیوں, میں نے صوفیوں کے تعلق سے, ان کی تعلیمات کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں, قدیم زمانے سے لے کر پرانے زمانے سے لے کر آج تک, اور آج تک جتنی بھی صوفیہ پیدا ہوئے سب کی یہ کوشش رہی ہے, سب کی یہ جد و جہد رہی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کی توجہ اللہ کے نازل کردہ بیانات اور اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات اور اس کے بتائے ہوئے عبادات سے ان کی توجہ ہٹا کر ان کے صوفیوں کے گڑھے ہوئے من گڑھت خود ساختہ طریقوں اور ان کے بتائے ہوئے عبادتوں اور ان کے بتائے ہوئے وصول اور پیروی, ان کے بتائے ہوئے وصول اور ضابطوں کی پیروی کی جائے, یہ ان صوفیوں کا شروع سے لے کر آج تک مقصد رہا ہے. چنانچہ نہایت سی شدت اور نہایت سی سختی کے ساتھ یہ عوام الناس میں یہ بات پھیلاتے ہیں, عوام الناس میں اپنے وصول اور ضابطے اور کچھ طور طریقے جہاں ترغیبات بھی ہیں, لوگوں کو ڈرانا بھی ہے, دھمکانا بھی ہے اور لوگوں کو لالچ بھی دلانا ہے, دو طریقے اپناتے ہیں. دونوں طریقوں میں چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی امام نہیں ہے اس کا امام ابلیس ہوتا ہے. چنانچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت پانے کی ضمانت کسی بزرگ کے دامن سے وابستگی ہے, اگر تم کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو تمہیں جنت مل جائے گی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری جو تعلیمات ہیں یہ آلاتول یعنی ڈائریکٹ اللہ وحدہ لا شریک سے حاصل کی ہوئی تعلیمات ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے میں نہیں بلکہ بیداری میں جانتے ہوئے انہوں نے آ کر کے ہمیں یہ اوراد اور یہ وظائف اور یہ نماز اور یہ اس طرح کے طور اور طریقے بتلا دیے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے صوفیوں کی طرف سے کہ ہمارے بنائے ہوئے طریقوں اور وظیفوں کو جو اپنائے گا اسے اتنا اجر ملے گا, اتنا اجر ملے گا, اتنا ثواب ملے گا, اور اس کے لیے جناب علی جو ہے لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو ہے اجر اور ثواب بتائے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے صوفیوں کی طرف سے کہ نماز, روزہ, حج, زکات یہ عوام الناس کی عبادت ہے, یہ غیر مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, خاص اور خاص الخاص جو لوگ اللہ کے مقربین ہیں ان کی عبادت یہ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے کچھ مخصوص عبادتیں ہیں. نماز, روزہ, حج, زکات جو تم کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب نہیں ہے, یہ چھلکے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبادت اور شریعت یہ چھلکا ہے اور جو اہل ظاہر, علماء اور فقہا کے پاس ہے, کتابوں میں موجود ہے, لیکن اصلی جو گودا ہے, اصلی جو مغز ہے وہ ہم صوفیاء کرام کے پاس ہیں, ہم اولیاء کرام کے پاس ہیں, ہمارے دلوں کے اوپر ڈائریکٹ فیضان ہوتا ہے, ہمارے دلوں کے اوپر ڈائریکٹ اللہ کے انوار و تجلیات ہوتے ہیں. چنانچہ یہ بھی کہا جاتا ہے تم محدثین کے حدیثیں بیان کرتے ہو جو مردوں سے لے کر کے سردے بیان کرتے ہیں, ہمارا اور ہم صوفیاء وہ ہیں کہ ہمارا دل ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلیمات حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ امت کے سامنے فارمولا رکھا جاتا ہے کہ پیر کامل اپنے مرید کے ہمراہ ہمیشہ ہر آن, ہر لحظہ, ہر گھڑی ہوتا ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے اس کا پیر اس سے جدا نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ پیر زندہ ہو یا مر گیا ہو ہمیشہ اپنے مرید کی حفاظت کرتا ہے, جب وہ بلاتا ہے دکھوں کی سکھو ہر جگہ وہ اس کو موجود رہتا ہے, اور اگر مرید مر جائے تو پھر اس کی قبر میں سوال کے وقت, ان کا نکیر کے آنے کے وقت, حشر میں, نشر میں, حساب کے وقت, کتاب کے وقت, میزان کے وقت, جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت, پل صراط کے اوپر چلنے کو نعوذ باللہ, ان تمام معاملات میں اس کا پیر, اس کا مرشد اس کے ہمراہ ہوتا ہے, وہ پیر کامل اس کے ہمراہ ہوتا ہے, وہ اس کی طرف سے سب کچھ سنوارتا اور سجاتا ہے. چنانچہ یہ عقیدہ امت کے اندر پھیلایا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم کسی واسطے سے منسلک نہیں ہوئے, کسی طریقے یا سلسلے سے منسلک نہیں ہوئے, چشتیہ ہے, یہ قادریہ ہے, یہ قادریہ ہے, یہ تیجانیہ ہے, یہ نقشبندیہ ہے, یہ سہروردیہ ہے, یہ جتنے بھی سلسلے ہیں, اگر تم ان سلسلوں میں منسلک نہیں ہوئے تو یاد رکھو تم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہو. اسی طرح سے جنت, یہ بھی بتایا جاتا ہے صوفیوں کی طرف سے کہ جنت کی لالچ اور دوزخ کے خوف اور اس کے ڈر سے عبادت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. جنت کی لالچ میں عبادت مت کرو, جہنم سے مت ڈرو, بلکہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑو, اس لیے عبادت کرو کہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے اور وہاں سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ڈائریکٹلی طور پر سب کچھ حاصل کرو. چنانچہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ راجہ بصریا بیمار ہو گئی تو کچھ لوگ ان کو بیمار کرسی کے لیے آئے اور کہنے لگے آپ بیمار ہو گئی کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں میں کیوں بیمار ہوئی, البتہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیش کیا تو میرا دل جنت کی لالچ میں تھوڑا مائل ہوا, جس کی وجہ سے یہ مجھے جھٹکا اللہ تعالیٰ نے شاید دیا ہے کہ میں بیمار ہو گئی. جنت کی حرص اور جنت کی لالچ میرے دل میں آئی اور میں بیمار ہو گئی. نعوذ باللہ. اس طرح کی تعلیمات امت کے اندر پھیلائی جاتی ہے اور امت کے سامنے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا مقام ہے, یہ بہت اعلیٰ مقام ہے, اس مقام تک پہنچ جاؤ گے تو تمہیں جنت ڈائریکٹ, جنت اللہ کی تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تم کو اللہ ہو جاؤ گے, اللہ شدھ ہو جاؤ گے. وہ یہی پیر قابل کا یہ اس طرح سے امت کے اندر یہ پھیلایا جاتا ہے. تو میرے دوستو اسی طرح سے کلمہ توحید کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو تم مسلمانوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو اور یہ ایمان رکھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا اس کا کوئی شریک نہیں, اس کی عبادت اور بندگی اس کے اسماء صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عقیدہ جو عام مسلمان رکھتا ہے, کہتے ہیں کلمے کا یہ مفہوم اور کلمے کا یہ معنی تھوڑی ہے جو عام مسلمان اس کو رکھتے ہیں, بلکہ یہ لوگ تو کافر اور مشرک ہیں. حوالہ یہ میرے ذمہ, میں آپ کو بتاؤں اور ایک ایسی عظیم شخصیت کو حوالے کے طور پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور ایک ایسی عظیم المرتبہ بات کو میں حوالے کے طور پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بلندہ رکھ جائیں گے, حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب جائیں گے, آپ سوچ میں تو مجبور ہو جائیں گے کہ آخرکار آج دنیا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کی عبادت کرتی ہے, ان کے نام کی رٹی لگاتی ہے, یا فلاں یا فلاں یا فلاں, ان کے درگاہ ان کے مبارک کی چکر چاٹتی ہے اور یہاں جا جا کر کے فریادیں کرتے ہیں. جانتے ہیں وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ ہندو پاک اور بنگلہ دیش اور اپنے مشرقی ایشیا کی عظیم المرتبہ ہستی جسے سلطان الہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, وہ ہستی ہے خواجہ غریب النواز. ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہاتھ کنگن کو آرتی کیا ہے, ہاتھ کنگن کو آرتی کیا ہے اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے, آپ کے سامنے میں وہ کتاب رکھتا ہوں اور اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ سلطان الہند خواجہ غریب النواز کی یہ کتاب اسرار حقیقی کے نام سے حصہ اول اور حصہ دوم کے اوپر مشتمل ہے. اللہ والے کی قومی دکان, ملک چلن الدین خلف الرشید, ملک فضل الدین کوکے زئی, نقشبندی مجددی, تاجر کتب, منزل نقشبندیہ, پوچھا کوکے زئی, کشمیری بازار, لاہور. ہمارے پاکستان کے اخوان بھی یہاں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں موجود ہے, انہیں پتا ہوگا کہ یہ جگہ کہاں ہے, کون سی ہے. چنانچہ یہ اردو ترجمہ مکتوب حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ مشتمل برپنج بنائے اسلام بمعروف اسرار حقیقی حصہ اول, جو حضرت سلطان الہند قطب الاولیاء خواجہ غریب النواز خواجہ محی الدین چشتی نے اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین کاکی کے نام سے جو ہے لکھا تھا. چنانچہ عاشقان رسول محبان محمد مصطفیٰ کے لیے با محاورہ اردو ترجمہ کرا کر حمایت اسلام پریس لاہور میں چھپا کر اسے شائع کیا گیا ہے. یہ مکتوبات ہیں, یہ وہ رسائل اور خطوط ہیں, یہ وہ لیٹرس ہیں جو سلطان الہند نے اپنے خلیفہ ارشد حضرت بختیار کاکی جو قطب الدین بختیار کاکی کی طرف لکھا تھا. چنانچہ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. چنانچہ اس کتاب کا نام, اس کا ایڈریس آپ نے سماعت کروا لیا. اس کے اندر خواجہ معین الدین چشتی, اگر میں خواجہ کا ترجمہ کروں, خواجہ کا مفہوم جس طرح کسی زمانے میں لوگ سگ کا معنی نہیں سمجھتے تھے کہ سگ کس کو کہتے ہیں, لوگ سمجھتے تھے سگ مانے سگا, لیکن جب میں نے اس پردے کو اٹھایا اور میں نے کہا فارسی کی زبان ہے اور فارسی کی ڈکشنری کے حوالے سے سگ کا معنی دیکھو تو سگ کے معنی کتے کے ہوتے ہیں تو بہت سارے ہمارے بھائی حیرت میں پڑ گئے, یار یہ جو ہم سنتے ہیں اور سگے غوث البرا ہو اور سگے خواجہ میاں ہو اور سگے احمد رضا ہو, یہ تمام سب کتے کرتے ہیں, یہ آخرکار یہ ہے اس کی حقیقت. اسی طرح اگر میں خواجہ کا ترجمہ کروں, اللہ کی قسم آپ حیرت و استعجاب میں رہ جائیں گے کہ یہ خواجہ سرا جو ہوتے تھے پچھلے زمانے میں یہ کون ہوتے تھے. خواجہ یہ فارسی زبان کی جو لفظ ہے اور اس کو مختلف ملکوں میں مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور ایران اور دوسرے ملکوں میں کہیں کسی اور زبان میں اس کو آقا اور صاحب کے معنی میں یاد کیا جاتا ہے, لیکن خواجہ کا جو اصلی معنی ہے اس کے معنی ہجڑے کے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم ہے, فیروز المواد اٹھا کے دیکھیں آپ, اور میرے پاس دکشنی موجود ہے اور ہندوستان پاکستان میں ہر جگہ موجود ہے, اس کے معنی ہجڑے کے ہوتے ہیں. چنانچہ خواجہ پڑا یہ آپ نے باغ و بہار اور ہمارے ڈگریوں میں یہ کتابیں ہندوستان کے اندر الہ آباد بورڈ اور دوسرے بورڈوں میں پڑھائی جاتی ہیں, ملکی کے امتحانوں میں بول بھی حضرات اس سے اچھی طرح واقف ہیں. اس کتابوں میں خواجہ سرا کا نام آتا ہے. خواجہ سرا کس کو کہا جاتا ہے؟ خواجہ سرا اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو آدمی مردوں میں بھی کام کرتا ہو عورتوں میں بھی کام کرتا ہو, اور ایسے لوگ ہجڑے ہوا کرتے تھے جو مردوں میں بھی کام کرتے تھے بادشاہوں کے یہاں اور محل سراؤں کے اندر بھی جا کر کے وہاں عورتوں میں کام کرتے تھے. چنانچہ آج بھی مسجد نبوی شریف کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ادھر عورتوں کے ڈپارٹمنٹ میں, وہ افریقہ کے لائے گئے لوگ ہیں جو اس فرنسا جب کے جس وقت اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے چھاپا مارا تھا اور لوگوں کے اجرے تناسل کو کاٹ دیا تھا, ان کی نسلیں یہاں موجود ہیں. جو عورتوں میں کام کرتے ہیں انہیں بھی خواجہ کہا جاتا ہے. جو عورتوں میں کام کرتے ہیں, عورتوں کے بیگ وغیرہ چیک کرتے ہیں, وہ بیچارے ہجڑے ہوتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں, لیکن مردوں کی شکل میں ہوتے ہیں. وہ ہمارے یہاں کے چھکے نہیں ہوتے, تالیاں پیٹ پیٹ کے جو بھیک مانگتے ہیں, اللہ یہ دیندار لوگ ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں. پار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ جو ہے, میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں, اللہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مولانا الدین نوز بلّہ کیا دے چاہ رہے تھے, چشتی صاحب سلطان ہند ان کی حقیقت کیا تھی, خواجہ قطب الدین کی حقیقت کیا تھی, بہاؤ الدین کی حقیقت کیا تھی, خواجہ داتا کا ہر یہ تمام کو میں یہ نہیں بتانا چاہتا, مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں ایک معنی آپ کو سمجھا رہا ہوں, ایک میں ہٹ دے رہا ہوں کہ پڑھنے کی کوشش کرو اور لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. چنانچہ یہ خواجہ سید مولانا الدین بن خواجہ غیاث الدین بن حسن سنجری بن سید حسن احمد بن سید طاہر بن سید عبد العزیز بن سید ابی حیثم ابی حاتم سید ابو ابو سید ابراہیم سید بن ابراہیم بن امام مہدی. اب یہاں پہ دیکھیں ذرا سلسلہ سنیں, شیعوں کا سلسلہ ڈائریکٹلی چالو ہے. بن امام مہدی بن امام عسکری بن امام تقی بن امام علی بن امام موسیٰ رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام سید الشہداء بن شہید کربلا امام حسین علیہ السلام بن خلیفہ چہار مشیر خدا حضرت علی المرتضیٰ. یہ نسب نامہ ہے ان کا. یہ کیا ہے, آپ کو 12 امام کے نام اس کے اندر مل جائیں گے. یہ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تصوف یا اس قسم کے صوفیا جو شیعہ تھے راتنی تھے, اپنے چہروں کے اوپر انہوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھا اور اوڑھ کر کے سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, اور شیطان نے ان کی درگاہوں پر, ان شیعہ راتنیوں کی درگاہوں پر لا کر کے. اور میں ایسے نہیں ممبر رسول سے ایسی بات بول رہا ہوں, یہ بہت ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ اس کو کھیل نہ سمجھیں. اگر میں کوئی غلط بات بولوں گا اور بلا دلیل بولوں گا, اللہ تو مرنے کے بعد میں وہاں گرفتاری ہوگی, یہاں قوم میرا گلا ناپے گی. اس لیے میں حوالے کے ساتھ بات بولتا ہوں, اور یہ میری آواز صرف انہیں چہار دیواریوں میں قید ہو کے نہیں رہتی ہے, بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان اور دنیا کے گوشے گوشے میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے. اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں, سب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ بھاؤ خواجہ معین الدین چشتی کی اس کتاب کو اور پڑھو ان کے عقیدے اور ایمان کو. دیکھو انہوں نے اس کے اندر حقیقت توحید کی حقیقت, نماز کی حقیقت, روزے کی حقیقت, حج کی حقیقت, زکات کی حقیقت کیا کیا بیان کی ہے. ہاں بہت نعرے لگاتے سلطان الہند خواجہ غری نماز, ہم جانے کیا کیا زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہو. آؤ دیکھو میں بتاتا ہوں, کہتے ہیں حضرت معین الدین چشتی, یہ ان کا نسب نامہ ہے. نسب نامے پہ غور کرو تو آپ کو مکمل راتگی شیعوں کے نسب نامے آپ کو نظر آئیں گے اور جا کر کے ملتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ محب ہمراز اہل یقین برادرم خواجہ قطب الدین دہلوی رب العالمین ہر کام میں تمہاری رہنمائی مدد فرمائے, ہر جانب فقیر معین الدین چشتی. ان کی طرف سے واضح ہو کہ توحید کی حقیقت بتا رہے ہیں, کلمہ توحید کی چاہے حقیقت کہہ رہے ہیں کہ توحید کے چند نقطے اور ہدایت کے چند رموز اور اقرار بارگاہ رسالت مآب حضرت احمد مصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بادشاہ کو بطور فیض روحانی حاصل ہوئے ہیں. غور کیجیے گا عبارت پہ شیخ معین الدین چشتی کے, کہ یہ کسی قرآن کے اندر نہیں ہے, یہ حدیث کی باتیں نہیں ہیں, قرآن حدیث میں یہ چیز تم کو نہیں ملے گی, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور فیض روحانی حاصل ہوئے ہیں. ڈائریکٹلی ہمیں حضور سے یہ فیض حاصل ہوا ہے, اور جن پر میرا کلی اعتماد اور پورا اعتقاد ہے. اسے گوش اور ہوش سے سنو اور واقعہ بیان کر رہے ہیں. یہ واقعہ حدیث کا ہے جو تقریباً 10 صفوں کے اوپر, تقریباً 15 صفوں کے اوپر مشتمل ہے, 20 صفوں کے اوپر, 20-21 تقریباً 23 صفوں کے اوپر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث منقول ہے, اعوذ باللہ. اور یہ وہ حدیث ہے جو حضور سے انہوں نے ڈائریکٹ سنی ہے, ان کے دل کے اوپر فیضان ہوا ہے. وہ حدیث کا کیا ہے, چنانچہ واقعہ لمبا ہے, میں وہ کیا بیان کروں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ابو بکر عثمان علی حسن حسین ابو ہریرہ انس عبداللہ بن مسعود خالد بلال بیٹھے ہوئے تھے, اور حضور علم و حکمت اور حقائق اور معرفت کی بیان کر رہے تھے. اتنے میں حضرت عمر آ گئے تو حضور نے کہا اے زبان اب تو بند ہو جا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حضرت عمر آئے, ابھی تک تو علی تھے, حسن تھے, حسین تھے, ہم تھے, بلال تھے, ابو بکر تھے, عثمان تھے, آپ بیان کر رہے تھے, عمر آئے, آپ تو کہنے لگے اصل میں کیا ہے کہ سیر خار بچے کو اگر مرغن حلوہ اور گوشت وغیرہ غذا کھلائی جائے تو اسے نقصان ہو جائے گی, لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو کھانے پینے کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی. کیا معلوم ہوا, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت بلال, حضرت عمر فاروق اعظم سے بہت زیادہ افضل ہوئے کہ نہیں ہوئے, جو سامنے بیٹھ کے حضور کی باتیں سن رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور عمر کے آنے پر حضور بند کر دیے اور ان کو ایک نابالغ بچہ سمجھ لے کے حضور کے. یہ توہین نہیں ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی. اور میں یہی کہا کرتا ہوں, یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہر جگہ سخت پہنچانا چاہتا ہے, ہر جگہ حضرت عمر فاروق اعظم کی توہین چاہتا ہے. اسی طرح سے کہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹوں کی سازش تو نہیں ہے کہ حضرت بلال حسن حسین علی اور سب کو شامل کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باہر کرتے ہوئے کہنے لگے یہ مرغن غذا ہے, یہ نہیں سنبھال پائیں گے. ان کا دل گویا نوز بلّہ ہماری ان باتوں کا متحمل نہیں ہے. حسن تحمل کر سکتے ہیں, حسین برداشت کر سکتے ہیں, علی برداشت کر سکتے ہیں, لیکن خلیفہ دوم جس کے اشاروں سے قرآن اترا کرتا تھا, اور مائی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کا نبی میرے گود میں ہوتے تھے اور عمر اور میری اور میرے اور عمر کی رائے پر میرے ہی ذہن کے اندر قرآن اترا کرتا تھا. اور جس کے جس عمر کے بارے میں نبی رحمت نے فرمایا لوگوں اگر اللہ مجھے نبی بنا کے نہ بھیجتا تو اللہ کی قسم ہے عمر تمہارے درمیان نبی بنا کر کے بھیجے جاتے. وہ باتیں بابرکت. اس کے بارے میں خواجہ معین الدین لکھ رہے ہیں کہ جناب علی وہ اس کا حسن حسین بلال یہ تمام سب اس کو حضور کی ان باتوں کو برداشت کر سکتے تھے اور اپنے دل میں سما سکتے تھے. عمر ایک کردار نابالغ بچے کی طرح ہے جنہیں مرغن جنائے نہیں حضرت ہو سکتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کی توہین نہیں ہے. سلمان رشدی خبیث. اگر مائی عائشہ کی ذرا بھی آئے شیطانی بھی کر کے توہین کرتا ہے تو ہندوستان پاکستان کے یہ غریب مسلمان اپنی چھاتیاں کھول کے سڑکوں اور روڈوں کے اوپر پولیس کے ڈنڈے کھانے کے لیے آتے ہیں. لیکن خواجہ معین الدین عقیدت و محبت کی آڑ میں ایک صحابی کے شان میں گفتگو کرے اور اس کی شان میں صحابہ کی شان میں اس طرح کی بات کہے تو وہ بہت بڑے ولی اللہ. کہاں گئے؟ تم نے ہتھیار دیے ہیں سلمان رشدی کو, تم نے ہتھیار دیے ہیں دشمنان اسلام کو, تمہارے بزرگوں نے ہتھیار دیے ہیں. اس طرح سے انہوں نے یہ باتیں لکھی. اور آگے سنو, کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری باتیں حضرت عمر سے کہنا شروع کری. کہنے لگے عمر کی باطنی استعداد اور قابلیت کے موافق دوسرے اسرار اور معرفت بتانے لگے. چنانچہ حضرت عمر کو تلقین فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا اے عمر سنو, اے عمر من عرف اللہ لا یقول اللہ ومن یقول اللہ ما عرف اللہ. یعنی جو اللہ کو, من عرف اللہ لا یقول اللہ, جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ اللہ نہیں کرتا. جو اللہ کی معرفت یعنی جسے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے وہ اللہ اللہ نہیں کہتا. اور ومن یقول اللہ, اور جو اللہ اللہ کہتا ہے ما عرف اللہ, وہ اللہ کو نہیں پہچانتا ہے. یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ خواجہ معین الدین سنجری حسن سنجری کی تعلیم ہے. سلطان الہند خواجہ غریب النواز کی تعلیم ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, ان کی کتاب ہے میرے سامنے ہے, میں ان کی کتاب پڑھ کر کے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. کہتے ہیں جو اللہ اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کو نہیں پہچانتے. صحابہ کرام اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میں میری امت کے لوگوں میں دن بھر میں 70 سے لے کر 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور کہتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک نبی معصوم اللہ کو اس قدر یاد کرتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا, بلکہ جو اللہ کو یاد کرے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا, بلکہ جو اللہ کو پہچانتا وہ زبان سے اللہ کا نام ہی نہیں لیتا. نعوذ باللہ, یہ گمراہیت نہیں ہے, یہ صدیقیت نہیں ہے, یہ صوفیت کی تعلیم ہے. اور آگے بڑھو. یہ تو چند نمونے ہیں. حضرت عمر نے کہا حضرت حضور یہ کیسی معرفت کہ بندہ اپنے مالک کا نام ہی نہ لے اور اس کی یاد کو کھو بیٹھے. سرکار دو عالم نے جواب دیا ارشاد خدا بندی ہے ہوا معکم اینما کنتم, یعنی کہاں کہیں تم ہو اوہا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. بس اے عمر جو شخص ہر وقت ہمراہ ہو, کسی وقت نظر سے اوجھل نہ ہو, اس کا یاد کرنا کیوں کا ضروری ہے؟ وہ تو ہمیشہ رہتا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عالم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل ہو گئے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو ارفع اللہ یحفظک, اے میرے بیٹے یا بنیا حضرت انس کو سکھا رہے ہیں ہاتھ پکڑ کر کے عبداللہ بن عباس کو یا حضرت انس کو, اے میرے بیٹے احفظ اللہ یحفظک, اے میرے بیٹے اللہ کو یاد کر اللہ تیری حفاظت فرمائے گا, اللہ کو یاد کر اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. یہ ہم حضور اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں اور یہ خواجہ معین الدین چشتی اپنے مریدوں کو کیا سکھا رہے ہیں, اپنے خلیفہ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمیشہ نہیں یاد کرو, بلکہ وہ تو یاد کرنے کی چیز ہی نہیں, وہ ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا اللہ ہمارے ساتھ کہا ہے, کہنے لگے اللہ بندے کے دل میں ہے. حضرت عمر نے کہا دل کہاں ہے؟ کہنے لگے انسان کے دل میں ہے, لیکن دل دو قسم کا ہوتا ہے. خواجہ معین الدین حسن سنجری بڑے عاشقوں کا میلہ لگا ہے. ہمارے ہاتھ مولوی ہے, وہ چلاتا ہے کہ جہاں خواجہ غوث و خواجہ حسن سنجری کا میلہ ہو وہاں لوگ دیواروں کو پھلانگ کیا جایا کرتے ہیں, اس کو نعرہ لگتا ہے. ہاں خواجہ حسن سنجری کے نام پہ جو ہے کیا کہتے ہیں نام کرنے والوں سنو, یہ تعلیم سنو حضرت. کہتے ہیں انسان کے دو دل ہیں, ایک دل مجازی ہے ایک دل حقیقی ہے. اے عمر حقیقی دل وہ ہے جو نہ داہنی طرف ہے نہ بائیں طرف ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دور ہے نہ نزدیک ہے, بلکہ اس دل کی پہچان کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ان مقربان الہی صوفیہ کا حصہ ہے جو حضور الہی میں ہمیشہ ڈوبے ہوئے رہتے ہیں, کیونکہ مومن کامل در حقیقت عرش ہی ہوتا ہے. قلب المومن عرش اللہ, مومن کا دل اللہ کا عرش. دیکھیں یعنی یہ دل جو تمہارے پاس ہے یہ حقیقی دل نہیں, یہ مجازی دل ہے. حقیقی دل نہ اوپر ہوتا نہ نیچے ہوتا, نہ بائیں ہوتا نہ بائیں ہوتا, نہ دور ہوتا نہ کہاں ہوتا ہے. پوچھو اجمیر میں ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے حقیقی دل؟ یہ دیکھو. اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ دل جب دل ہلتا ہے مومن کا, جب دل ہلتا ہے تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مومن کا جب دل ہلتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے اور مومن کے پیروں کے نیچے اللہ کا عرش ہوتا ہے. نعوذ باللہ. یہ دیکھیں آپ ارشرا دل فرش کا زیر پا تو نہیں جانی کی صاحب دل عظیم ارشرا عزت بوت دل سلیم. ہاں تم نہیں جانتے ہو کہ صاحب دل کتنا عظیم ہوتا ہے. صاحب دل کا دل جو ہوتا ہے وہ عرش سے بھی زیادہ عظیم ہوتا ہے. بھائی بلّہ یہ خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیم کہتے ہیں. اور یہ قرب حضوری وجود صحبت مرشد کامل کے حاصل نہیں ہوتی, یعنی یہ جو اللہ کا قرب ہے بغیر مرشد کامل کے حاصل نہیں ہوتی. اور کامل لوگ کون ہیں؟ کامل لوگ وہ ہیں جو سوال و جواب نہیں کیا کرتے بلکہ خاموش اور بادب رہتے ہیں. حضرت فرمایا مرشد کے کام میں بالکل ہوش برگوش اور بالکل آواز نہیں نکالنا. قرآن سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قلب المؤمن ہے, یہ سب غیب, یہ سب غیب ہی قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے. یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ کتابوں میں نہیں ہے بلکہ یہ ڈائریکٹلی حضور نے ان کو فیضان کیا ہے دل کے اوپر, اس لیے آپ کو یہ روایتیں قرآن حدیث میں نہیں ملیں گی. قرآن کے کہتے ہیں قلب المؤمن ہے ترجمہ سننے آپ, اس کو میں کہاں تک اس کو بیان کروں گا, میرے پاس اتنا وقت ہے اور نہیں. قرآن کے کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں ذکر خفی ہر وقت موجود رہتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمنون یجتمعون فی المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ, مومن وہ نہیں ہے جو مسجدوں میں جمع ہو کر کے لا الہ الا اللہ کہتے. حضرت عمر نے پوچھا مومن اور مسلمان کا فرق کیا ہے, تو کہہ رہے مومن وہ نہیں ہے جو مسجدوں میں جمع ہو کے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, ویقولون لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اے عمر ایسے کلمہ وہ حقیقت سے بے بہرا اور بے خبر ہیں, یہ مومن نہیں ہے بلکہ یہ لوگ منافق ہیں. یہ لوگ کون ہے؟ یہ ہے دیکھو یہ شیرنیاں چڑھانے والوں, فاتحہ آجا گری نماز کے میلوں میں جانے والوں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تم خود منافق ہو, تم خود کافر ہو شیخ محمد الدین چشتی کی نظر میں, کیونکہ زبان سے تو لا کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن کلمے کے معنی کو نہیں جانتے ہیں. اب کلمے کا معنی کیا ہے؟ کرے لا الہ الا اللہ, ایک میں نہیں ہے اور ایک میں ہاں ہے, لا معنی نہیں ہے کوئی معبود, الا اللہ مگر اللہ. کرے نیت اور حق کا کیا معنی ہے؟ لوگ نہیں جانتے ہیں. شکی طور پر کلمہ کہنا شرک ہے اور شرک و شک میں عین کفر ہے, ایسے کلمہ وہ کافر کہلاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کلمے میں کس کی نفی مراد ہے اور کس کا اثبات مراد ہے. حضرت عمر نے پوچھا تو پھر اس کا مقصد کیا ہے, کلمے کا معنی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کلمے کے معنی یہ ہے کہ سوائے ذات وحدہ لا ہے, کہ کرے اللہ کے ہاں ہے. بس طالب الہی کو چاہیے کہ اپنے دل میں غیر اللہ تک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود سمجھے. یہ پیر کامل اور کہہ رہے عارف کامل کی حالت کا حضرت الہی سے بھی گزر جاتی ہے, یعنی جو عارف کامل ہوتا ہے وہ اللہ. اے عمر یقین جانو کہ جب تک خالق اور اللہ کا وجود تک بھی اپنے دل سے نہ نکال کر نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی عارف کامل بن سکتا ہے, آدمی ایک قسم کی دوئی ہے اور دوئی عین کفر ہے. یہ ہے کلمہ طیبہ کی حقیقت, یعنی اگر آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں ایک اللہ کی یاد ہے تو یہ دو ہوئے, اور مومن کامل جو ہوتا ہے وہ دو سے پاک ایک ہوتا ہے. یہ دو بھی رکھنا یہ عین کفر, اللہ کو یاد کرنا چاہے یہ بھی کیا ہے؟ عین کفر ہے. یہ خواجہ مولی الدین چشتی. اور سنیں جناب نماز کی, یہ کلمہ طیبہ کی حقیقت, نماز کی حقیقت. کہتے ہیں نماز دو قسم کی ہوتی ہے, ایک نماز علماء فقہا ظاہری اور زاہدان خشک لوگ پڑھتے ہیں. علماء فقہا امام حنیفہ, امام الترمذی, امام ابو داؤد, امام نسائی, امام احمد بن حنبل, یہ جو علم اسلام ہے فقہا اور محدثین ہیں, یہ ان کی نمازیں ہیں جو صرف قول و فعل تک ہی محدود ہوتی ہے, اس سے رسالہ الہی نہیں حاصل ہوتا ہے. اس نمازوں سے رسالہ الہی نہیں حاصل ہوتا ہے, یہی وجہ ہے کہ اس کی رسائی بھی اللہ تک نہیں ہوتی. اور دوسری نماز کیا ہے؟ دوسری نماز انبیاء کی, صوفیاء کی, اولیاء کی, جو دل سے ہوتی ہے, اس کا سمرا رسالہ الہی ہے اور اس کی رسائی اللہ تک ہوتی ہے. لیکن یہ علماء محدثین کی توہین نہیں, یہ صوفیاء جو آئے تھے جن کے بارے میں لکھا ہندوستان کے اندر دین پھیلایا ہے, وہی قبروں والا دین پھیلایا جو آج پھیلا ہوا ہے. جو ہندو جان رہے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو اسلام اور کفر کیا ہے, وہ تو وہی سمجھ رہے ہیں جو کفر ہے وہ اسلام ہے, جو اسلام ہے وہی کفر ہے. کہہ رہے ہیں عمر نماز حقیقی دراصل یہی رحمانی نماز ہے, ورنہ عوام الناس یہ ظاہری طور پر جو نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ جو ہے جدہ کدا پہن کر کے دستار باندھ کر ظاہری شان و شوکت اور ٹھاٹ بانٹ بنا کر ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں, ایسے لوگ کیا ہیں؟ یہی لوگ ایسے لوگ در حقیقت گمراہ ہیں اور کافر ہیں. انہیں چاہیے کہ کسی مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کو غرور نسانیت سے پاک کریں, اور خوش قسمتی سے ایسا حقیقی نمازی ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھ پایا جاتا ہے. دنیا بھر میں کوئی نمازی نہیں ہے, ایک نمازی کوئی لاکھوں کروڑوں میں ہوگا, آدھ نمازی ہوں گے کوئی, بقیہ سب بے نمازی ہیں. یہ اللہ کی تعلیم ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیم ہے. کہہ رہے ہیں یہ گمراہ دراصل بت پرست لوگ ہیں, اور کہتے ہیں کہ اب نماز کیسی امین کی ہوتی ہے, حقیقی نماز کیسی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں حقیقی نماز کیا ہے, یعنی الانبیاء والاولیاء یصلون فی قلوبهم دائمون. کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء ہمیشہ اپنے دلوں میں نماز پڑھتے ہیں, یہی حقیقی نماز ہے. کیا نماز پڑھتے ہیں بولو؟ اپنے دلوں میں نماز پڑھتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا کہ انبیاء اور اولیاء کی نماز کیا ہے؟ حبس الحواس وعدد الالفاظ, یعنی اپنے نفس کو روکنا اور اپنے سانسوں کو شمار کرنا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی میں نہ نکلے کوئی سانس. یہ انبیاء اور اولیاء کی اور صوفیاء کی کیا ہے؟ نماز ہے. گویا یہ نماز جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے یہ نوز باللہ اٹھک بیٹھک ہے جو پانچوں خطاب لوگ ادا کرتے ہیں, یہی تو بتانا چاہتے ہیں. اور کہہ رہے ہیں اے عمر نماز حقیقی رحمانی ہے, اسی نماز سے پروردگار کا وصل وصال ہوتا ہے. اور اے عمر ذکر خفی اور نماز حقیقی ترک وجود ہے, عابدوں کی نماز سجدہ اور سجود ہوتی ہے, لیکن اور صوفیوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ عاشقوں کی نماز کہتے ہیں نماز زاہدہ سجدہ سجود. آدمیوں کی نماز زاہدوں کی نماز سجدہ سجود ہے, اور نماز عاشقہ ترک وجود ہے, اور عاشقوں کی نماز اپنے آپ کو بھول جانا ہے, فنا فی اللہ ہو جانا ہے, یہی ان کی نماز. روزے کی حقیقت اب میں کیا بتاؤں آپ کو, روزے کی حقیقت. اور روزے کی حقیقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ جو روزہ لوگ رکھتے ہیں یہ یعنی جنت کی خواہش میں جہنم سے ڈرتے, یہ عبد اور معبود کے درمیان رکاوٹ ہے. ان کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے معبود حقیقی کا مثال نہیں حاصل کر سکتا ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر اس طرح کا ظاہری روزہ رکھنا سراسر شرک ہے. نعوذ باللہ, سراسر کیا ہے؟ یہ شرک ہے. کہہ رہے ہیں اور نماز کو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں اللہ کا ڈر, اور اللہ کے ڈر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, جنت کی خواہش سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, قیامت کے خوف سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کہہ رہے کہ غیر اللہ کی طرف فکر و خیال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, آخرت کی فکر کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ سب نماز روزہ اس سے روزے کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں. یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجڑی سلطان الہند کا کس کی تعلیم ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ حقیقی کا افطار کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے روزہ حقیقی کہ روٹی پانی سے تھوڑی کھولا جاتا ہے, بلکہ صرف دیدار الہی سے. ہمارا افطار کس سے ہوتا ہے؟ دیدار الہی سے ہوتا ہے. چنانچہ کہہ رہے نبی کریم نے فرمایا کہ اے عمر روزہ حقیقی کی ابتدا بھی دیدار الہی سے ہوتی ہے, اور انتہا بھی دیدار الہی سے ہوتی ہے. چنانچہ کہہ رہے کہ روزہ جو ہے شرط ہے, اور حقیقی روزے کے لیے یہ افطار شرط نہیں ہے, بلکہ افطار کے لیے روزہ شرط ہے. یعنی اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ کبھی موقع ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں, یہ نہیں کہ کبھی روزہ رکھو کبھی افطار کرو, بلکہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. اے عمر تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں جن میں کھانے پینے جمع سے اجتناب کرنا پڑتا ہے, یہ حقیقی روزہ نہیں بلکہ یہ مجازی روزہ ہے. فنا کے یہ معنی ہے کہ اسرار الہی ان کو حاصل نہیں ہے, وہ ظاہری زیب و زینت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ حقیقت سے بے بہرا لوگ ہیں, یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں. اور حقیقی روزہ وہ ہے جو اللہ رباب دیدار سے ہوتا ہے. وہی تو کہا تھا نا وہ صوفی حلاج نے کہ روزہ رکھو کیا بس, یہ صبح اور شام پتہ نہیں دو رکعت کتنی نمازیں پڑھ لو اور خلاص روزہ تمہارے اوپر معاف ہے. اسی طرح کے یہ صوفیوں کے روزے ہیں. اور سنیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ جس شفا یعنی مل شیخ الہ الدین الہ مل دین الہ ولا عرفان الہ بے مرشد بے دین ہوتا ہے, بے دین معرفت الہی سے بے بہرا ہوتا ہے. اور اس طرح کے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں, ان کے مرتبے میں کوئی نہیں جانتا سوائے میرے. اے عمر سالکان غیر مجذوب ابو کامل مرشد کے معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی, اس راہ باطنی کے بغیر عالم جبروت تک ان کی رسائی نہیں. چھوڑے چھوڑے تک میں ان کی باتیں بتاؤں, یہ روزہ یہ حج یہ زکات, گویا کہہ رہے ہم لوگ غلام ہیں, ہمارے اوپر زکات واجب نہیں, ہم دیوانے ہیں. یہ جو زکات لوگ دولت کے اندر دیتے ہیں یہ لوگ کافر اور مرتد لوگ ہیں. اسی طرح حج کعبہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا دل کعبہ ہوتا ہے, وہاں عرش ہوتا ہے, وہاں بیت المقدس اور خانہ کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اصلی اور حقیقی حج یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر وہ حج ہوتا ہے. غرض کی میرے عزیز اور عمر نے پوچھا, حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت یا رسول اللہ اس خاک کے پتلے میں بولنے والا سننے والا جاننے والا دیکھنے والا کون ہے؟ یہ جو خاک کا پتلا ہے اس میں بولنے والا سننے والا دیکھنے والا جاننے والا کون ہے؟ حضرت معین الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی خدا بولنے والا ہے, وہی سننے والا ہے, وہی دیکھنے والا ہے. نعوذ باللہ یہ خاک کا پتلا اللہ ہوا نہیں ہوا, یہ تعلیم ہے. کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ باتیں خاص حضرت کے باشد, حضرت کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ حضرت معین الدین چشتی کہتے ہیں انا احمد بن امین, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انا احمد بن امین, میں احمد ہوں بغیر مین کے, میں احمد ہوں بغیر مین کے. مین ہٹا دو احمد سے تو کیا باقی رہ جاتا احد. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو الله, گویا جو میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ جبریل نے پردہ اٹھا کے دیکھا تو حضور وہی فرما رہے ہیں. تو جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی آپ محمد اور محمد کو وہی پہنچا رہے, دینے والا بھی وہی لینے والا بھی وہی. یہی عقیدہ ہے نا, یہ عقیدہ اگر یہ صوفیا رکھے تو زندگی اور قابل یہ معین الدین چشتی خبر میں بیٹھے کہاں سے ولی اللہ بن گئے جن کے درگاہ یہ شیطانی چکر ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ پوری ان کی حقیقت ہے اس کتاب کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی حقیقت بیان کرنے کے لیے کافی ہے. میرے پاس ایک اور بزرگ ہے جو وہی خواجہ بندہ گیسو دراز کے حقیقتوں میں سے ہے, یہ جواب الکلم یا ان کے مزار کے دروازے کی تصویر جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الوکیل ولی اللہ, یعنی شیعہ. یہ بندہ خواجہ حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز حسینی گلبرگہ شریف, یہ جو ہے کٹر شیعہ آدمی تھا, اور اس کا ثبوت اس کی کتاب جواب الکلم فارسی زبان میں جس کا ترجمہ ہندوستان کے اندر ہوا, اور اس نے اپنی کتاب کے اندر بے شمار جگہوں پر اپنی شیعیت کا اعلان کیا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ شجر خارگان میں حضرت علی کا نام اس طرح آیا ہے, الہی بحرمت خواجہ اولیاء ابو الحسن علی الوقتی الحاکمی, یعنی حضرت علی وقتی یعنی وہی اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی ان کو خلافت دینے کی, لیکن ابو بکر عمر نے سب چھین لیا ہے. ایک جگہ کہتے ہیں کہ جب وہ جگہ کھودی گئی تو تربت نمودار ہوئی جس پر لکھا ہوا تھا آدم صفی نوح نبی علی وصی. یہ جواب القلیل حصہ دو 207 اور جواب القلیل حصہ وہ 14-15. اسی طرح سے میں آپ کو کیا بتاؤں, اس کی تعلیمات میں بہت ساری شیعیت, اور اس کی تعلیم میں جو رہنمائے دکن ایک پرچہ نکلتا ہے حیدرآباد سے, گلبرگہ سے ایک پرچہ نکلتا ہے احسان 10/7/1988 کا, اور پھر اسی طرح سے 1988/11/7 کے جریدے میں لکھا گیا کہ حضرت کی جو جواب القلیل ہے یہ ایک الہامی کتاب ہے اور الہام لدنی ہے, اور خواجہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے ایک ایک لفظ پر قرآن و حدیث کی مہر لگی ہوئی ہے, یعنی خواجہ صاحب کی جو یہ کتاب ہے اس کے ایک ایک لفظ پر قرآن و حدیث کی مہر لگی ہوئی ہے. آؤ میں بتاتا ہوں کہ ان کن کن چیزوں پر کیا یہ قرآن و حدیث ہے جس طرح سے انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے. یہ دیکھو, یہ بیان کرتے ہیں بے بنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں دشمنی. کہتے ہیں کہ معاویہ نے ایک عورت کو 30,000 درہم دے کر کہا کہ کسی طرح سے حضرت عائشہ کو قتل کر دے. یہ قرآن حدیث کی مہر لگی ہے, اس جوانی خواجہ صاحب بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ اس عورت نے حضرت عائشہ کو چولہے کے گڈھے میں اتار کر پانی سے اوپر پانی ڈال دیا جس میں وہ جل بھل کر رہ گئی, اور یہی گڈھا ان کی قبر بن گیا ہے. یہ جوانی الکلم حصہ اول اور 243. یہ کوئی عقل میں آنے والی چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے, جنت البقیع کے اندر دفن کی گئی. جو دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا چولہے کے گڈھے میں ڈھکیل کر اوپر سے پانی ڈال دیا وہ قبر میں چونا ہو گیا, وہیں ان کی قبر بن گئی مرے. یہ قرآن حدیث کی مہر لگی ہوئی. اور دیکھیں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں حضرت علم لدنی والے اور الہام ربانی کے شہپارے کہہ رہے ہیں. کیا معلوم ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک شیخ بابا فرید الدین عطار, شیخ بابا فرید الدین عطار بڑے بھاری مشہور ہیں. یہ ایک لوڈیا کے عاشق ہو گئے. وہ لوڈیا آصف پرست یعنی مجوسی تھی. جب میں نے بتایا آپ کو کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں نا, ان کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی عشق کی داستان ضرور ہے, چاہے وہ لڑکے سے پیار کرتے ہو یا بے داہی والے لڑکوں سے پیار کرتے ہیں. ابھی میں دلیل دیتا ہوں. خواجہ جو تھا یہ خواجہ, اور خواجہ کا معنی میں بتایا ہوں ان لوگوں کے حالات کیا ہوتے تھے. دیکھو کہہ رہے ہیں کہ عاشق ہو جاتے, کھیل میں مدت گزر گئی, کیا ان کے 700 مرید ان کے برابر اعتقاد قائم رکھے ہوئے ہیں. ہاں مطلب یہ کہ تمہارا پیر بھی کہنا کیا جاتا ہے, یعنی تمہارا پیر بھی اگر کسی غیر مسلم عورت پر عاشق ہو جائے تو اس کا پیچھا نہ چھوڑو, اس کا دامن نہ چھوڑو, پکڑے رہو. وہ بدے کر دکھا دھلا کچھ بھی ہو, پھر نوبت یہ آتی ہے وہ اسلام چھوڑ کے زنار باندھ لیتے ہیں. برہمنوں کا کیا باندھ لیتے ہیں؟ وہ زنار کو کیا کہتے ہیں؟ جنیو. ہاں میں نے کہا نا صوفی اور برہمن کہاں سے لیے گئے تھے کوئی, کہہ رہے وہ جنیو باندھ لیتے ہیں. تو اس لڑکی سے ان کی شادی ہو جائے گی, اس نیت سے وہ جنیو باندھ لیتے ہیں. تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور کو دیکھا کہ دامن اٹھائے ہوئے دوڑے ہوئے تشریف لا رہے. انہوں نے کہا حضرت کہاں جا رہے؟ کہا کہ امین الدین کی دستگیری کے لیے آیا ہوں. امین الدین کی وہ پیر جو تھے امین الدین, ان کی دستگیری کے لیے آیا ہوں. گویا یعنی دستگیری ان کو کفر و ارتداد سے بچانے کے لیے نہیں, کہ میں ان کو کفر سے بچانے کے لیے آیا ہوں وہ جنیو پہنے ہوئے نہیں, بلکہ اس کا فرمایا کہ دین سے پھرنے اور بنا تعامل سب کچھ کرنے کا قصد شادی بھی آیا تھا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شادی کے لیے آئے تھے, نکاح کی اس کی شادی کروا دے اس کو. یہ خواب میں گزرانے دین کا خواب ہے. یہ معاملہ سوچے آپ, یہ معاملہ سمجھنے دیکھیے یہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں, اور ایک کافر مرتد کی عورت سے شادی کرانے میں حضور دوڑے دوڑے تشریف لا رہے ہیں. اور اسی طرح سے میں نے بتایا امرت پرستی یعنی بغیر داڑھی ایک ایک چھوکروں کو چاہنا اور لباست کا کام ان یہودیوں اور مجوسیوں کا کام رہا ہے. چنانچہ ان صوفیوں کے ہاں بھی اس طرح سے موجود ہے کہ ایک بزرگ تھے, کہتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں حسین عورت سے شادی کرنا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن بغیر داڑھی والے لڑکوں سے پیار کرو تو وہ ہمیشہ وہ معاملہ رہتا ہے, وہ اس میں وہ شہرت اور وہ محبت ختم نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اقرب الطریق الى اللہ رؤیت الامارس, شیخ الانفاس العارفین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں شیخ ابو الرضا کے ملفوظات میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ انفاس العارفین مکتبۃ الفلاح دیوبند UP 232 صفحے کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو الرضا فرماتے ہیں کہ حسین لڑکوں کو دیکھنا یعنی گھورنا اللہ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ. نعوذ باللہ, یہ صوفیہ ہے. یہ دیکھیں فرمایا اللہ اکبر, میں کیا بتاؤں. چنانچہ ایک بزرگ تھے, کہہ رہے ہیں کہ ایک بزرگ کے یہاں قوالی کی محفل جلی ہوئی تھی, لوگ آ رہے تھے, اچانک حضرت کی نظر ایک نہایت حسین اور خوبصورت لڑکے پر پڑ گئی. آپ نے اس کو بلا کر نام پوچھا, اس نے کہا ہر فروخ یعنی خدا کا روح. حضرت کو وجد کاری ہو گیا. فرمایا قوالی تو یہی ہو گئی. حضرت نے فرمایا قوالی تو یہی ہو گئی, اور اس لڑکے کو بٹھا کر اس کے چاروں طرف ناچنے لگے, اور تقریباً 2.5 گھنٹے تک ناچتے رہے اس خوبصورت لڑکے. چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ خواجہ بندہ جیسو دراز اپنی کتاب جوامع الکلم کے اندر فرماتے ہیں کہ شیخ اور حضرت الدین کرمانی کا اسی طرح ذکر کیا گیا بہانت روزہ میں کہ شیخ کی نظر نابالغ لڑکوں پر پڑی رہی. حضرت فرماتے ہیں خواجہ یہ بندہ جیسو دراز نہیں کہ حضرت شیخ اور حضرت الدین کرمانی کی نظر ہمیشہ نابالغ لڑکوں پر پڑی رہتی تھی, اگر سما میں کوئی لڑکا اور حدی کے سامنے آ جاتا تو وہ دوڑتے اور اس کے اوپر گر پڑتے تھے. نعوذ باللہ. صوفیہ بزرگانِ دین, یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر اور جس کے لفظ پر قرآن و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے. ہمیں بتایا جائے یہ کون سے قرآن کی تعلیم ہے اور کون سے نبی کے فرمان کی تعلیم ہے. نعوذ باللہ, جو حضرت خواجہ بندہ جیسو دراز اپنی کتاب جوامع الکلم میں نوٹ فرماتے ہیں. اور سنو, کہتے ہیں کہ ایک کمسن شوخ چشم نے ارادہ کیا کہ اگر ایک لڑکا تھا کمسن تھا نوجوان عمر تھا لیکن بڑا خوبصورت تھا اور چالاک بھی تھا. اس نے سوچا کہ اگر یہ حضرت مجھ پر گریں گے تو کٹھارے سے کہیں میں تھوڑا کٹھار سے ختم کر دوں گا, یعنی میں چاقو مار دوں گا ان کو اگر یہ میرے اوپر گرے گا. یہ شیخ اس پر جا کر گرے اور وہ لڑکا کیا ہو گیا, بے ہوش ہو گیا, ہو کر گر گیا, بے ہوش ہو گیا. اور یہی نہیں کہ بے ہوش ہو گیا, بے ہوش ہو کر گر پڑا اور مر گیا. اور حضرت اور حضرت دین نے فرمایا خدا کے قہر کے سامنے یہ کب کھڑا رہ سکتا. نعوذ باللہ, دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا ہے یہ صوفیوں کی تعلیم. میں آپ کو کیا بتاؤں, اگر یہ سلمان رشدی لکھے تو تم تو اس کی ماں بہن اور پتہ نہیں کہاں کیا کرنے لگتے ہو مسلمانوں. اور سنو, اور تمہیں قبروں کی تعلیم ہے, میں کیا بتاؤں اس کو پوری ہسٹری کے اندر. اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے یہ دلخراش نمونے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. توہین میرے ساتھ سلمان رشدی نے بھی ایسی توہین نہیں کی ہوگی جو اس حدیث خواجہ بندہ جو بڑا گلبرگہ والے نے کی ہے. اپنی کتاب جمان الکلم کے اندر یہ لکھتا ہے, لوگ دو شمبا دو دن ہجرہ آٹھ کو دو ہجری کی مسجد میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلگیر ہوتے تو سیدہ فاطمہ کی تالو سنا کرتے. سبق پوچھا گیا تو فرمایا کہ شب معراج میں مجھے ایک سیب دیا گیا جسے میں نے کھایا تو مجھ میں فرحت اور خوشی بڑھ گئی اور قوت شہوانی زیادہ ہو گئی. خدیجہ سے ہمبستری کی, بس اسی رات فاطمہ کا حمل قرار پایا اور جب کبھی ان کی تالو سونگا کرتا ہوں تو مجھے اسی سیب کی بو آتی ہے جس سے میرا دل کشادہ ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ, یہ گستاخانہ بات دیکھ رہے ہیں. جبکہ معراج سے قبل بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا ہو چکا تھا, انتقال ہو چکا تھا. یہ اولیاء اللہ ہیں. معراج ہونے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا اور معراج ہونے سے پہلے ہی ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اور یہ کہہ رہا ہے, یہ صوفی کہہ رہا ہے جنت میں سیر ملا تھا, تالو سے اٹھتا ہوں اور اسی رات میں نے حضرت خدیجہ کے امبستری کی تو حضرت فاطمہ کا عمل ہوا. میرے مسلمانوں دوستو, یہ کیا ہے یار, سنیں آپ میں کیا کیا سنا رہنے میں, میرا دل بھر گیا, میرا دل بھر گیا ان کمینوں سے. اس طرح سے یہ کتابیں ہیں میرے عزیز, میرے دوست, میرے بھائی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ دیگ کے وہ چاول ہیں جو ایک دو مہینے نکال کے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس طرح کے چاول ولایت کے نام پر, بزرگ عزت کے نام پر, وہ یہ نہ سوچے کہ ارے فلانے حضرت کے بارے میں نہیں ربانی نے بیان کیا, فلانے پلیئر کے بارے میں نہیں بیان کیا, کشوشا کے بارے میں نہیں بیان کیا, پاک پٹن کے بارے میں نہیں بیان کیا, وہ خواجہ بختیار کاشی کے بارے میں نہیں بیان کیا, چراغ دلی کے بارے میں نہیں بیان کیا, ہاں داتا گنج ہجیری کے بارے میں, فلانے کے بارے میں داتا گنج ہجیری کے بارے میں. میرے پاس کتاب ہے بھائی کی راہ بھائی, اس کے اندر آتا ہے کہ حضرت خواجہ محی الدین چشتی جا کے قبر کے اوپر مراقبے میں تھے, ایک رنڈی آئی اور اس نے کہا داتا ہمیں میرا مضبوط دلا دے. فورم اس کا عاشق آ گیا اور باہوں میں باہیں ڈال کے مدار لے کے چلا گیا. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا حضور ایک سوایت جس کی ذات بدکار بد قیمت آ کر کے آپ سے فریاد کرتی ہے اور آپ اسے دے دیتے ہیں اور یہاں برسوں سے میں سر لگا رہا ہوں مجھے آپ نہیں دیتے. تو قبر شریف سے آواز آئی کہ خواجہ معین الدین ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کا ایمان میرے اوپر پکا تھا اور بہت ہی میری عاشقہ تھی اس لیے میں نے اس کی مراد جلدی پوری کر دی, تم سے بڑی محبت ہے اس لیے تھوڑے دن تک یہاں قیام کرو. راہ بہت کہنا خواجہ گنج داتا گنج ہجویری کے قبر کے دروازے کے اوپر وہ شیر لکھا ہوا ہے, وہ شیر یہی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیر کا شیر ہے جو آج بھی اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے, جا کے پڑھ لے کوئی داتا گنج ہجویری کے مدار کے اوپر. تو یہ نہ کوئی سوچے کہ ان بزرگوں کا نام لیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک حمام میں یہ سارے کے سارے ننگے ہیں اور انہی کا نتیجہ ہے, کہیں بلے شاہ ہے, کہیں لال شاہ ہے, کہیں پیلے شاہ ہے, کہیں جانے شاہ ہے, کہیں اندھیرے شاہ ہے, کہیں مچھو شاہ ہے, کہیں کھوتے جائے, کہیں رہیلے شاہ ہے, کہیں بلانے جائے, کہیں بلانے کا. ہر جگہ ہمارے ہندوستان کے اندر اسی وجہ سے ان قبروں کی پوجا ہوتی ہے, اسی وجہ سے ان ولیوں کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. مسلمانوں آ کے کھولو, یہ یہودیوں کی سازش ہے, تمہارے ایمان اور عقیدے کو کمزور کر کے تمہیں غلام بنانا چاہتے ہیں. اٹھو اور ایک ہاتھ میں قرآن کی تلوار لو اور ایک ہاتھ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھامو اور دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت اور حمایت کرے گا. لیکن جب تک تم ابادی اور دادا فلانے اجمیری سجمیری اور ان بردادی سردادی کے چکروں میں رہو گے, اللہ کی قسم دنیا کے یہ بدباطل لوگ اور دنیا کے فاسق و فاجر چور اور لٹیرے تمہارے سروں کے اوپر حکمرانی کرتے رہیں گے. اسلام نہیں آئے گا, تمہارا وجود ختم کر دیا جائے گا, تم مٹا دیے جاؤ گے, تم برباد کر دیے جاؤ گے مسلمانوں. اس لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو اپناؤ اور ان سب کو یاد مارو اور دنیا میں جتنے بھی قبریں ہیں اور جتنے بھی یہ بزرگوں کے ناموں کے اوپر بنائے گئے مندر ہیں اور شرک و کفر کے اڈے ہیں, ان اڈوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دو, ان سب کو ختم کر دو, ان کا وجود دنیا سے مٹا دو, شرک دنیا سے مٹے گا, اللہ کی توحید کا غلبہ ہوگا, یہاں تو رسول اللہ کی سنت آئے گی, اللہ کی رحمت ہے. ولا وامن وحل القرى يتطهر عليهم بركات من السماء والارض, اللہ نے فرمایا اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے, سچے ایمان لے آئے, تو زمین و آسمان سے برکتوں کے دہانے ہم ان کے لیے کھول دے, اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. آج تم دلیل ہو, رسوا ہو, برباد ہو, برکات ہو, سب کچھ ہو, مسلمانوں اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی حقیقی توحید کو چھوڑ کر ان کتے تھا دلی تھا پھیسے تھا کھانے گا دھارے گا اجمیری کلیری فلانی بردادی پتھنی اور کچھ اجمیری ان کے چکروں میں پڑ کے تم برباد ہو چکے ہو. توبہ کرو ان چیزوں سے. یہ صوفیہ کی تعلیمات تھی جو میں یہاں تک پہنچائی. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کا سچا اور پکا علم بردار بنائے اور اپنی توحید کے اوپر ہماری موت فرمائے. اللہ العالمین.